اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات جن کے بارے میں آگاہی لازمی ہے، ملکی حالات سے بھی متعلقہ کچھ موضوعات ہیں اور عالمی حالات کے بارے میں بھی چند موضوعات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو موضوع تذکر کے طور پر عرض کیا جا رہا ہے وہ ملک کے اندر پاکستان میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات اور نقصانات ہیں، جس میں خصوصاً راولپنڈی، اسلام آباد اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں کی نظر متعدد افراد ہوئے ہیں۔ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان ہوا ہے، اور بعض حادثات کو میڈیا نے زیادہ نمایاں کیا ہے اور بعض حادثات کو میڈیا نے ذکر نہیں کیا یا ان کا نام بھی نہیں لیا۔ اس کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، عوامی آگاہی ضروری ہے۔ عموماً حادثات کے بعد میڈیا کا زور حکومت پر تنقید، حکومتی کمزوریاں اور ان موضوعات پر سارا وقت صرف ہو جاتا ہے، اور جو اصل ذمہ داری ہے میڈیا کی اور اداروں کی، خصوصاً اطلاعاتی اداروں کی جنہوں نے مختلف افراد کو آگاہی دینی ہوتی ہے، سماجی آگاہی یہ بنیادی نقطہ ہے حادثات کے اندر عوام کے نقصان کو کم کرنے کے لیے، اور یہ آگاہی ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کہ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے اور اس موسم میں نازل ہوتا ہے، سیرابی ہوتی ہے، لیکن حکومتی نااہلی اور عوامی غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پانی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا ہے کہ دیہاتوں میں بارشی پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور سارا سال اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن شہروں میں یہ شعور نہیں ہے۔ شہروں میں ایک تو شہر بنانے کے لیے زرخیز زمینیں، کھیت ویران کرتے ہیں، باغات اجاڑ دیتے ہیں اپنی لالچ اور اپنے حرص کے لیے، اور اس طرح ایک زمین کا ماحول خراب کرتے ہیں، اور دوسرا سڑکیں بنا کر زمین کو پیاسا کر دیتے ہیں اور بارش کا پانی زمین میں نہیں جاتا اور زمین تشنا رہتی ہے۔ شہری علاقے زیر زمین پانی دھڑا دھڑ نکالتے رہتے ہیں تیزی کے ساتھ، اور وہ ذخیرے کم ہو جاتے ہیں اور ان کا جاگزین بھی نہیں کرتے۔ بہرکیف شہری زندگی متعدد آفات رکھتی ہے اور مسائل مشکلات، کہ زیادہ تر اس کا تعلق، چونکہ شہری نظم و نسق عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو حکومت پاکستان کے اندر عموماً شہریوں کے یا شہروں کے ان مسائل کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ ایک جیسی حکومتیں آتی ہیں اور شہری انتظامات ہوتے ہیں، دکھاوے کے کام کرتے ہیں، لیکن بنیادی کام جو آئندہ نسلوں کے لیے دیر پا ہوں، مفید ہوں، وہ نہیں کرتے۔ کھیتوں میں کالونیاں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے لیے زندگی آئندہ نسلوں کے لیے مشکل بنا رہے ہیں۔ یہ حکومتوں کی کوتاہی و غفلت اور جرائم ہیں۔ اور پھر جو پانی اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر نازل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اسے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے حفاظت کا انتظام نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں عوام کو آگاہی ملے، شہری عوام نہیں، دیہاتی عوام تو خود کر سکتے ہیں حکومت کے بغیر، اور دیہاتوں میں جو چھپڑ اور جوہڑ بنے ہوئے ہیں انہیں ضائع نہ کریں، انہیں ان کے اوپر مکانات نہ بنائیں، انہیں بیچیں نہیں، انہیں ضائع نہ کریں۔ یہ حیاتی مسئلہ ہے پانی، اور آئندہ پانی سیاسی موضوع بھی بننے والا ہے اور بن گیا ہے بلکہ۔ تو پانی ذخیرہ کرنا، جو بھی نازل ہوتا ہے اس پانی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زمینوں میں، میٹھا پانی ہے، پاک پانی ہے، صاف پانی ہے، حیاتی پانی ہے، اس کو ذخیرہ کرنا، یہ عوامی آگاہی و شعور کی علامت ہے۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جب یہ طوفانی بارشیں ہوتی ہیں تو طوفانی بارشوں کے نتیجے میں نقصانات ہوتے ہیں، پانی کے ریلے مختلف محلوں میں چلے جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں، آبادیوں میں گھس جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن حالیہ بارشوں میں ایسا کم ہوا ہے کہ پانی کے ریلے انسانی آبادی میں گھس کر اور انہوں نے گھر تباہ کیے ہوں یا انسان اور انسان کے وسائل کو نقصان پہنچایا ہو، بلکہ ان بارشوں میں ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انسانوں نے نادانی کا ثبوت دیتے ہوئے یا بے خبری کا ثبوت دیتے ہوئے پانی کے ریلے کی زد میں اپنے آپ کو قرار دیا ہے، پانی کے ریلے کی زد میں اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، پانی کے ریلے کی زد میں خود آ گئے ہیں، یا تفریح کے طور پر یا کسی بھی بہانے سے اپنے آپ کو انہوں نے طوفان کی زد میں اور نالے، ندی نالوں کی زد میں قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بے شعوری ہے کہ جب پانی طغیانی کی صورت میں آتا ہے اور اس پانی کو معلوم ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ پانی اس کے اندر طاقت توانائی ہے، طغیانی ہے، یہ اس کا بہاؤ تیز ہے، پانی کے بہاؤ کے زد میں اپنے آپ کو قرار دینا یہ بھی ایک طرح کی سماجی بے شعوری ہے یا سماجی کم علمی ہے حفاظتی لحاظ سے۔ بعض لوگ ہیں جو اس قسم کے مناظر دیکھ کے مہم جوئی شروع کر دیتے ہیں، انہیں ایک طرح سے اندر ان کے تیش آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے کہ ہم اس پانی سیلابی ریلے کا مقابلہ کریں، ہم اور اپنی گاڑیاں یا خود پانی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تفریحی مقامات پہ گئے ہوئے لوگ یا بہت سارے لوگ جو جانیں بچ سکتی تھیں اس دفعہ کے سیلابی عمل میں، یہ سب اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سیلابی ریلوں کی زد میں قرار دیا ہے اور پھر آنن فانن اس کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے لوگ بر وقت آمادہ نہیں تھے، ایسا نظام پاکستان کے اندر نہیں ہے قائم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کہ طبعی حوادث اور غیر طبعی حوادث، جنگ وغیرہ میں اگر کوئی حادثے کے نتیجے میں کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو فی الفور شہر کے اندر شہری دفاع یا شہری تنظیمیں فوراً فعال ہو کر نقصان ہونے سے لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو آگاہی میں اضافہ کریں۔ مثلا جب بارش ہوتی ہے تو جو ٹریفک پولیس ہے وہ مکمل طور پر گاڑیوں کی نقل و حرکت پہ بارش کے دوران، طوفان کے دوران پابندی لگا دے۔ خود شہری تنظیمیں ہوا کرتی تھیں، مجھے یاد ہے بچپن میں یا نوجوانی میں، یعنی پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے تک یہ تنظیمیں موجود تھیں، اور پھر ضیاء الحق نے دہشت گردوں کو تمام چیزوں کے جاگزین قرار دیا متبادل کے طور پر۔ اس نے جو پاکستان کے کھیل تھے، گیمز تھیں، ہاکی تھی، اسکویش تھی، فٹ بال تھا، بہت ساری چیزوں میں پاکستان بہت چیمپئن تھا، لیکن دہشت گردوں نے آ کر جوانوں کو کھیلوں سے نکال کے ان میدانوں میں لے آئے، اور اسی طرح مدرسوں سے نکال کے، تعلیمی اداروں سے نکال کے دہشت گردی اور جہاد میں لے آئے جوانوں کو، اور پھر واپس نہیں پلٹا سکے۔ اسی طرح ایک عمل اس وقت موجود تھا، اسکولوں کالجوں میں باقاعدہ سرکاری سطح پر یہ اہتمام ہوتا تھا کہ شہری دفاع کے لیے اس طرح کے حادثات کے لیے جوانوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور حادثات سے نمٹنے کے لیے کسی شہر میں کوئی بھی بحران پیدا ہو تو اس شہر کی مقامی آبادی باقاعدہ تربیت یافتہ ہو اور وہ ممکنہ نقصانات کو روکنے کے لیے آگاہی بھی رکھتے ہوں اور اقدام بھی کرتے ہوں. لیکن جب پاکستان میں جوانوں کو ان میدانوں سے نکال کے رفاعی فلاحی میدانوں سے اور دفاعی میدانوں سے, دفاعی سے مراد شہری دفاع, حادثات کے مقابلے میں ان میدانوں سے نکال کے انہیں جہادی اور دہشت گرد بنایا گیا, پھر دوبارہ پاکستان میں وہ نظام بحال نہیں ہوا. اپنے طور پر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, حکومت کی طرف نہ دیکھتے رہیں, حکومت کو فرصت نہیں ہوتی اپنے سیاسی کاموں میں اور اپنے باقی جو ان کے ترجیحاتی کام ہوتے ہیں, یہ عوام سے تعلق رکھتے ہیں. آگاہی عوام کی زیادہ ہونی چاہیے اور میڈیا اس کو آگاہی میں کام کرے. البتہ میڈیا جو ڈان ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے. اس وقت جو بڑے چینل ہیں, بڑے میڈیا مراکز ہیں, وہ قطعاً یہ کام نہیں کریں گے, چونکہ ان کا کام میڈیا سے پیسے کمانا ہے, ریٹنگ ہے اور سنسنی پھیلانا, اور حادثات سے بھی پیسے کمانا ان کا کام ہے. میڈیا کا بہت غیر سنجیدہ رویہ ہے, خصوصاً سوشل میڈیا کا اور ریگولر میڈیا, دونوں ایک طرح کے, مزاج ایک جیسا ہے. اس کے لیے, اس آگاہی کے لیے عوام خود سے میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کریں. سنجیدہ لوگ, سنجیدہ طبقات عوام کو حادثات میں آگاہی دینے کے لیے میڈیا سے استفادہ کریں کہ ان اوقات میں کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ عوام خود ایسی تنظیمیں بنائیں جو ان حادثات میں لوگوں کو مدد دیں. جیسے اسکاؤٹس ہیں تو ان کو چاہیے کہ بارشوں کے دنوں میں, طغیانی طوفان کے دنوں میں وہ اپنی آمادگی ظاہر رکھیں, ضروری وسائل ان کے پاس ہوں. اور اس میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ یہ مہم جو لوگ جو بارش کی طغیانی ندی نالے بپھرے ہوئے دیکھ کر موٹر سائیکل لے کر, گاڑی لے کر یا فیملی لے کر اس میں کود جاتے ہیں, ان نادانوں کو روکا جائے, سختی کے ساتھ ان کو روکا جائے, اور بلکہ ان کے اوپر کیس بنائے جائیں جو اس طرح کے حرکات انجام دیتے ہیں. جیسے موٹر سائیکل پر ویلنگ کرنے والوں کے اوپر ایک حساسیت شروع ہوئی ہے, یا پتنگ گڑیاں اڑانے والے, بسنت منانے والوں پر جو ہلاکت کا باعث بنتے رہے ہیں ان پر پابندی لگی ہے, اور اب بہت فرق آیا ہے. اب ویلنگ اس طرح سڑکوں پہ, کم از کم لاہور کی سڑکوں پہ کم نظر آتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اسی طرح گڑیاں اڑانے والے, پتنگ اڑانے والے بھی قابو میں آ گئے ہیں. اسی طرح یہی اقدام طغیانی اور بارشوں کے ریلوں میں مہم جوئی دکھانے والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے, خواہ وہ سیاح ہوں, سیر سپاٹے والے جو مختلف بارانی علاقوں میں جاتے ہیں, برساتی علاقوں میں جیسے گلگت بلتستان یا شمالی علاقوں میں جاتے ہیں, سوات وغیرہ میں, یا اپنے ہی شہروں میں, چونکہ اپنے ہی شہر ندی نالے بن جاتے ہیں جیسے لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, تو یہاں بھی طغیانی مہم جوئی کرنے والے اور اس ماحول میں ویلنگ کی طرح نمائشیں کرنے والوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ اس طرح کے تلخ حادثات رونما نہ ہوں, اور اس میں ان کو اپنی بہادری دکھانے کا موقع نہ دیا جائے. سمجھداری دکھانے کا وقت ہوتا ہے. طوفانی ریلوں میں بہادری نہیں دکھائی جاتی, سمجھداری دکھائی جاتی ہے, عقل مندی دکھائی جاتی ہے, شعور و فراست دکھائی جاتی ہے, اور جو لوگ ہیں باشعور انہیں چاہیے کہ عوام کو اس قسم کے مواقع کے لیے ان کی آگاہی اور شعور و بیداری میں اضافہ کریں گے. باہر کے بہت افسوسناک ہے کہ سادہ سادہ بہانوں سے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں شہری موت کے گلے جا لگتے ہیں اور بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. ان سے بچا جا سکتا ہے. اسی طرح پاکستان میں ہی ہم پہلے پاکستان کے موضوعات کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں دیگر موضوعات میں سے ایک اہم موضوع غیرت کے نام پر قتل کے بارے میں حساسیت ہے. چونکہ گاہی گاہی یہ واقعات پاکستان میں تکرار ہوتے رہتے ہیں اور میڈیا اس کو خوب اچھالتا ہے غیرت کے نام پر جو قاتل ہوتے ہیں. غیرت کے نام پر قتل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لڑکی لڑکا کسی بھی خاندان کے وہ خاندان کی مرضی کے بغیر آپس میں رابطے ناجائز قائم کرتے ہیں, پھر ان ناجائز رابطوں میں آگے بڑھ کے شہوت انگیزی اور شہوت رانی اور ہوس رانی میں چلے جاتے ہیں, اور پھر اس شہوت کی طغیانی میں اپنے والدین سے دور ہو کے گھروں سے نکل کے اور یا شادیاں کرتے ہیں یا ناجائز تعلقات اپنے قائم رکھتے ہیں. یہ ایک عمل ہے جو پاکستان میں باقاعدہ اس کو ترویج کیا گیا ہے, اس کو حوصلہ افزائی کی گئی ہے, مختلف بہانوں سے عورتوں کو اکسایا گیا ہے گھروں سے بھاگنے کا اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کا. عورت مارچ اور اسی طرح بہت سارے اور ادارے اور خواتین اور بہت سارے آلودہ لوگ میدان میں پاکستان کے آئے ہیں. میڈیا نے بھی ان کو یہ ماحول بنا کے دیا ہے اور تعلیمی اداروں نے بھی اس میں کردار ادا کیا, اور ان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ جو ہوس اور شہوت کے بندے ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر یہ شہوانی تہذیب کو پرچار کیا ہے, فروغ دیا ہے. اور دوسری طرف سے میڈیا ہے, میڈیا کے اندر بھی ہوس رانی اور ہوس بازی اور شہوت رانی کے تمام وسائل بدرجہ اتم موجود ہیں. مناظر, ان مناظر سے بھی یہ متحرک ہوتے ہیں, تحریک ہوتے ہیں, مشتعل ہوتی ہے شہوت ان کی, اور باقی لوگ بھی ان کو اکساتے ہیں, ان کی تائید کرتے ہیں, اور نتیجتاً مختلف خاندانوں کے بچے بچیاں آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر کے اور پھر شادیاں کرتے ہیں, جس پر خاندان میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے, تیش آتا ہے. چونکہ پاکستان کی تہذیب ہر چند اسے پائمال کیا گیا ہے, اسے مجروح کیا گیا ہے اور اس کی اقدار کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ بات غنیمت ہے کہ پاکستان میں خاندانی نظام ابھی تک باقی ہے. خاندانی نظام جیسا مغربی تہذیب نے تباہ کیا ہے اور اس کے نتائج آج بھگت رہے ہیں, اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ انہیں ایک ایسی بے بنیاد نسل کا سامنا ہے جس کی کوئی خاندانی بنیاد نہیں ہے. اسی طرح کا ماحول یہ مسلم ممالک میں بھی پیدا کر رہے ہیں, اور پاکستان میں چونکہ احساس کمتری, احساس حقارت ہماری بنیاد میں شامل ہے, ہماری گٹی میں ہمیں پلایا گیا ہے, خصوصاً مغرب کے مقابلے میں, انگریزوں کے مقابلے میں, انگریزی کے مقابلے میں, اور اپنی تہذیب سے ہمیں دور کیا گیا ہے, اپنی تہذیب سے متنفر کیا گیا ہے, اپنی تہذیب کی تحقیر و توہین کی گئی ہے, اور اس وجہ سے ہماری ہر نئی نسل جو پیدا ہو رہی ہے وہ اپنے تہذیب اور اپنی قدروں اور اپنے تاریخ سے اجنبی, بیگانے اور لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں, اور اس طرح ایک شناخت کا بڑا بحران ہماری یہ نسلوں کو درپیش ہے جو مزید روز بروز بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک سماجی بحران ہے, اور اس کو اسی طرح سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سماجی علوم کے ماہرین اور سماجی سائنسدان بیٹھ کر ان سماجی بحرانوں کو تہ تک جائیں کہ کیوں پیدا ہوتے ہیں. تہذیب اپنی تباہ کرنا اور اس تباہی کو اپنے لیے فخر سمجھنا, یہ سب سے بڑی حماقت ہے جو پاکستان میں انجام دی جا رہی ہے. اور نام نہاد تعلیم یافتہ طبقہ, روشن فکر طبقہ یا مغرب زدہ طبقہ, یہ اس کو لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر اس تباہی میں جتا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے, اور اس کے یہ آثار ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہوس بازی اور ہوس رانی, اور اس کے نتیجے میں بچوں کو تشدد, جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. مختلف اس کے مثالیں موجود ہیں, نمونے موجود ہیں جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں وقوع پذیر ہوتے ہیں, اور اس پر سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں خاموشی کے ساتھ, اور گویا ایک طرح سے رضا اپنی اس کے اوپر ظاہر کی ہوئی ہے اس منکر کے اوپر. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خاندانی نظام کو کمزور کیا گیا اور خاندانی نظام کے اوپر یلغار کی گئی ہے، خاندانی نظام کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. آئے دن اخباروں میں، میڈیا میں ایسے مشروم بیٹھے ہوئے ہیں جو غلاظت بکتے ہیں خاندانی سسٹم کے خلاف اور قدروں کے خلاف، سماجی قدروں کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں اور اس کو روشن فکری اور بڑا ماڈرن انسان سمجھا جاتا ہے، یہ خود باختہ لوگ. اس کے نتیجے میں اب ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ جوان بچے بچیاں جو والدین کی حسرت ہوتے ہیں، والدین سے زیادہ ہمدرد بچوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب یہ بھیڑیے ہوسران جو مختلف خاندانوں کی بچے بچیوں کو اکسا کر خاندان کے باغی بناتے ہیں، یہ دراصل وہ شکاری ہیں ان کے، جنہوں نے ان کے لیے دام ہوس پھیلا رکھا ہے، یہ جال لگایا ہوا ہے اور خاندانوں سے ان کو دور کر کے بے دفاع اور بے حفاظت کر کے پھر ان کے ذریعے سے ہوسرانی دکھاتے ہیں. جیسے آج دن خبروں میں آتا ہے، بہت ساری فلمی دنیا کے لوگ، شو بز جس کو کہا جاتا ہے، اس کے عورتیں ہیں خلوت میں مر جاتی ہیں تنہائی میں مہینہ مہینہ، خاندان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، کس کے گھر میں ہیں، کس کے خاندان میں ہیں، کچھ ان کو خبر نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماحول کے یا اس تحریک کے، اس کمپین کے اکسائے ہوئے ہیں، جنہیں شہوت نے اکسایا ہے اور خاندان سے بغاوت کر کے نکل گئے ہیں. خاندان جیسا بھی ہو، بچوں کے لیے خاندان سے زیادہ ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے کہ خاندان سے زیادہ، مثلا حکومت کو خاندان سے زیادہ بچوں سے پیار ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کی منافقت ہے. آپ کے بچے جو لوگ حکومت میں حکمرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اس قسم کی گفتگو میڈیا پہ کرتے ہیں، کیا آپ اپنے بچے سمجھتے ہو کہ آپ سے زیادہ ہمدرد ان کا کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے؟ آپ سے زیادہ ہمدرد کوئی اور ہے ان کا، ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور باقی عوام کے بچوں کو اکساتے ہو کہ وہ خاندان کے خلاف بغاوت کریں. باہر کے اب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، منکرات میں سے ہے، جس پر علماء خاموش ہیں، جس پر سماجی رہنما اور قائدین خاموش ہیں، جس پر سیاسی لوگ خاموش ہیں. ظاہر اکثر کو تو احساس بھی نہیں ہے اس تباہی کا، لیکن جن کو احساس ہے وہ اظہار نہیں کرتے، جرت نہیں کرتے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف پھر میڈیا میں ٹرولنگ شروع ہوگی اور ان کی توہین ہوگی، ان کے خلاف ہتاکی ہوگی، تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرتے. لیکن یہ بنیادی تباہی ہے کہ خاندانوں کی بنیاد کو سست کرنا اور ویران کرنا. ہمیں جو کمزوری ہے خاندانی نظام کے اندر، اس کو دور کرنا چاہیے. خاندانی نظام کو توڑ کر اس نسل کو باغی بنا کے اور ہوسرانی کے لیے ہوس بازوں کے اختیار میں کھلا چھوڑ دیں، یہ درست نہیں ہے. جو بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں، جو لڑکے مرد یہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بنیادی ان اقدامات کی ضرورت ہے، تاکہ خاندانی اقدار اور خاندانی اصولوں کی پابندی کریں بچے. ظاہر ہے ایک خاندان کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوتا ہے پاکستان جیسے ماحول میں، تو وہ خاندان عملی طور پر سماجی موت مر جاتا ہے. کوئی لڑکی اپنے خاندان میں جب یہ غیر اخلاقی حرکت کرتی ہے، اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اگر خاندان والوں کو بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہیں کسی کو بھی، لڑکی لڑکا، تو آپ ان کی پسند کے مطابق ان کی شادیاں کر دیں، ان کو ان کی پسند کے مطابق آگے جانے دیں، تاکہ یہ بحران پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ باغی ہو کے آپ سے بھاگ جائیں گھر سے اور پھر ناجائز تعلقات قائم کریں، پھر شادیاں کریں یا شادی کے بغیر شہوترانی اور ہوسرانی کریں، اور پھر آپ کو تیش آئے، غصہ آئے، غیرت آئے، اور یہ غصہ مٹانے کے لیے آپ اپنی اولاد کو یا اپنے لخت جگر کو ہی مار دیں آپ، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے خاندانوں کو، والدین کو خصوصاً سمجھوتا کرنا چاہیے موجودہ زمانے کے ساتھ۔ آپ کی اولاد نئی نسل ہے، نئی نسل آپ کی طرح اخلاقیات کی پابند نہیں ہے، شرعی دینی تربیت ان کی نہیں ہے، انسانی وقار ان کے اندر کم ہو گیا ہے۔ لہذا یہ بات والدین کو قبول کر لینی چاہیے، بزرگ والدین، بوڑھے والدین، پرانے والدین، قبائلی والدین، دیہاتی والدین، روایتی والدین، ان کو نئے صورتحال کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ یعنی یوں نہیں کہ بچے اگر ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر لے، جس طرح یہ نام نہاد روشن فکر طبقہ اکساتا ہے یہ، بلکہ بچوں کی پسند کا احترام کر کے فوراً اس ٹو میں رہیں کہ بچے ہمارے کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو آپ فوراً اس کی کھوج لگائیں اور جس کو پسند کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں، اگر وہ مناسب جگہ ہے تو فوراً ان بچوں کی آپس میں شادیاں کرا دیں، تاکہ نہ بچے باغی ہوں، نہ غیرت خاندان کی اور نہ عزت خاندان کی مجروح ہو، خاک میں ملے، اور نہ اتنا شدید عکس العمل دکھایا جائے۔ اس رائے حل کی طرف آئیں، یہ غیرت کے نام پہ قتل، یہ باقاعدہ جو اس نوبت تک پہنچانے والے لوگ والدین نہیں ہوتے، والدین اس کا شکار ہیں، شکاری اصل میں کچھ اور لوگ ہیں، وہی جو غیرت کے نام پر قتل پر شور مچاتے ہیں، اس قتل تک نوبت وہی پہنچاتے ہیں، وہ بچوں کو خاندان کا باغی بناتے ہیں اور خاندان سے بیزار کرتے ہیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ناجائز تعلقات کے لیے، اور پھر خاندان کی عزت کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ باہر کیف یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا رائے حل بھی موجود ہے۔ دوسرا نقطہ اسی بارے میں یہ ہے کہ پاکستان میں قتل و غارت ایک معمول ہے، اور ہوں گے اعداد و شمار، میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس ایسا کوئی منبع بھی نہیں ہے جہاں سے روزانہ یا سال کے اندر قتل و غارت کا کوئی اعداد و شمار ہوں کہ سال میں کتنے قتل کس وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن روز کا اگر اخبار پڑھیں آپ، چونکہ بہت سارے واقعات ہیں جو اخباروں میں نہیں آتے، بہت سارے اخبار میں آ جاتے ہیں، اخبار دیکھنے والوں کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ روزانہ پاکستان میں کتنی قتل و غارت ہوتی ہے۔ ایک شہر کو پیمانہ قرار دیں آپ، مثلا لاہور ہے یا کوئی چھوٹا بڑا شہر ہے، آبادی کے تناسب سے فرض کریں 10 لاکھ آبادی ہے، اور 10 لاکھ آبادی میں روزانہ اتنے قتل ہوتے ہیں، تو اسی کو پیمانہ قرار دیں آپ باقی آبادی والے شہروں کے لیے کہ لاہور کی آبادی زیادہ ہے، کراچی کی زیادہ ہے، باقی شہر بڑی آبادی والے ہیں، تو اسی تناسب سے، اسی ریشو سے وہاں بھی یہ جرائم ہوتے ہوں گے، جبکہ زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا کراچی میں روزانہ جتنے قتل ہوتے ہیں شاید سینکڑوں تک تعداد پہنچ جاتی ہے، مختلف بہانوں سے اور مختلف بنیادوں پر قتل کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو جاری قتل و غارت ہے، جس پر میڈیا بالکل آنکھیں بند کرتا ہے، اور غیرت کے نام پر یا اس طرح کی کوئی اگر واردات ہو جائے تو اس کو بہت اچھالتا ہے، لیکن سینکڑوں لاشیں جو روزانہ گرتی ہیں اور مارے جاتے ہیں لوگ بے گناہ بے قصور، یا دشمنیوں کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، میڈیا نہ ان کی رپورٹنگ کرتا ہے نہ ان کو سنسنی پھیلاتا ہے، اس بارے میں آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مثلا پاکستان میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل و غارت ہے یہ، اور اس کی پیش رفتہ صورت پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، فتنۃ الخوارج جس کا نام ہے، اور فتنۃ الخوارج کے علاوہ باقی گروپ جو فتنہ بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، لیکن انہیں فتنۃ الخوارج کا لیبل نہیں دیا گیا، جبکہ وہ بالکل اس کے مستحق ہیں اس ایوارڈ کے کہ انہیں بھی فتنۃ الخوارج ہی کہا جائے، کیونکہ ان کی سوچ وہی ہے، نظریہ وہی ہے، مذہب وہی ہے، ان کے اندر بھی تشدد ویسا ہی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ جو آج فتنۃ الخوارج جنہیں نام دیا گیا ہے، طالبان، تحریک طالبان پاکستان، یہ بچے ہیں ان بزرگوں کے جنہوں نے پہلے پاکستان میں دیگر ناموں سے تشدد شروع کیا ہے اور قتل و غارت گری کا آغاز کیا ہے، یہ ان کی اولاد ہیں اور وہ ان کو اون بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اور مختلف جگہوں پر یہ موجود ہیں، افغانستان میں اور پاکستان میں، لیکن انہیں فتنۃ الخوارج کا ٹائٹل نہیں دیا جاتا۔ سوچ ان کی وہی ہے، تکفیریت ہے ان کے اندر، تشدد ہے ان کے اندر، قتل و غارت ہے ان کے اندر، منافرت ہے ان کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی کئی دہائیوں میں قتل و غارت کے ذمہ دار ہیں اور ہزاروں افراد قتل کر چکے ہیں۔ ایک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت تک، یعنی یہ پچھلے دو تین سالوں کی بات ہے، اس میں مزید اس سال یا دو سال اخیر جو اضافہ ہوا ہے وہ شامل نہیں ہے، 80,000 پاکستانی دہشت گردی کا، مذہبی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد شیعہ جمعیت ہے جن کو شکار کیا گیا، نشانہ بنایا گیا ہے۔ لہذا مذہبی منافرت کی بنیاد پر قتل و غارت معمول ہے پاکستان میں، قومی منافرت ہے، قوم پرستی کی وجہ سے۔ آئے دن آپ قبائلی علاقوں میں دیکھیں، دو قبائل میں جنگ ہوئی، ہر روز خیبر پختونخوا، پشاور بائیں کے ایک شہر ہے اور نسبتاً ایک منظم شہر ہے، لیکن قتل و غارت روزانہ، دو قبائل آپس میں لڑ پڑے، دو برادریاں آپس میں لڑ پڑیں، دو فریق آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے بے دریغ اندھا دھند قتل کی، قبائلی اور قومی منافرت کی وجہ سے۔ ڈکیتی اور چوری میں قتل و غارت ہوتی ہے روزانہ، لاہور کے اندر کتنے ڈکیت ہیں، اب تو ڈکیتوں کی باری ہے، یعنی گورنمنٹ پنجاب نے یہ اقدام کیا ہے، ان کا صفایا شروع کیا ہے، چونکہ پہلے گورنمنٹ پنجاب اول ڈکیت پکڑتی نہیں تھی، چونکہ پولیس ڈکیتوں سے ملی ہوئی تھی اور بتھا لیتی تھی، لیکن اس گورنمنٹ کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے تو یہ ڈکیتوں کو پکڑتے نہیں ہیں، اگر پکڑتے بھی ہیں تو ان پر چالان نہیں کاٹتے، کیس نہیں بناتے، عدالتوں میں پیش نہیں کرتے، چونکہ عدالتوں میں بھی آگے ٹرک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈکیتوں سے ہی پولیس کا بھی گھر چلتا تھا اور ججوں کا بھی اور وکیلوں کا بھی مجرمین کے ذریعے۔ تو انہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ اس کو ہر چند غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو رٹ کر رہے ہیں، لیکن ڈکیتوں کو انہوں نے سنبھال لیا ہے اور اب ڈکیتی پاکستان میں بہت کم ہو گئی ہے، لاہور میں کم از کم، پھر بھی ہے، روزانہ خبریں آتی ہیں، دسیوں ڈکیتیاں پھر بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ کام انہوں نے کیا ہے، قتل و غارت اس میں ہو رہی ہے، سیاسی بنیادوں پر قتل و غارت گری یہ روزانہ کا معمول ہے پاکستان کا، خاندانی دشمنیوں میں قتل و غارت گری، خاندانی دشمنیوں میں کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اسی طرح مالی لین دین میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اس قتل و غارت گری میں جو روزانہ، اگر ایک اندازہ، تقریبی اندازہ لگایا جائے، تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں افراد روزانہ قتل ہوتے ہیں، دیہاتوں میں، مختلف علاقوں میں، اور مختلف بہانوں سے قتل ہوتے ہیں، ان میں ایک آدھ غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے، سینکڑوں لاشیں روزانہ گرتی ہیں، ڈاکو مار دیتے ہیں یا ڈاکوؤں کو مارا جاتا ہے یا دیگر بہانوں سے، لیکن غیرت کے نام پر قتل، یہ سرخی بن جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بڑے بڑے لوگ اور ایوان اور اسمبلیاں اور مختلف طبقات فوراً میدان میں آ کے اس قتل کی مذمت کرتے ہیں، یعنی گویا یہ ایک ہی جرم ہوا ہے، باقی جرائم پاکستان میں امن و امان ہے، باقی لاشوں اور قتل و غارت سے کیوں چشم پوشی کرتے ہو، وہ بھی تو اتنے ہی بڑے جرائم ہیں جتنا اس بنیاد پر قتل ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر غیرت کے نام پر قتل پر شور شرابے سے صرف جو مقتول کی حمایت مقصود نہیں ہوتا، غیرت مارنے کا ارادہ ہے، تاکہ غیرت اتنی مذمت والی چیز بنا دی جائے، غیرت اتنی قابل مذمت ہو جائے کہ کوئی بھی غیرت دکھائے تو اسے کہا جائے کہ یہ تو بہت وحشی انسان ہے، اس میں غیرت پائی جاتی ہے۔ یورپ نے ایسا ہی کیا ہے، غیرت کو بالکل مذمت کر کے ختم کر دیا، اپنے ڈی این اے سے نکال دیا ہے غیرت کو، اور انہیں کسی چیز پر غیرت نہیں آتی۔ لہذا ہدف اس میں، یعنی اس یہ جو مثال پیش کی ہے کہ سینکڑوں قتل روزانہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدھ واردات جو غیرت کے نام پر ہوتی ہے اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، تو ہدف اس مقتول کی حمایت نہیں ہوتی، ہدف غیرت کو ختم کرنا ہے، اور کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اگر کسی خاندان کے اندر غیرت دکھائی جائے تو فوراً ہی سارے اس کو گورنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غیرت دکھا رہا ہے، یعنی یہ وحشی انسان ہے، یہ درندہ انسان ہے، یہ متشدد انسان ہے، یہ مجرم انسان ہے۔ غیرت کی بات کریں تو ان کو حساسیت شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہنچانا چاہتے تھے اور پہنچا دیا ہے۔ اب جو قتل غیرت کے نام پر ہوتے ہیں، جن کا بہت چرچا ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں عرض کیا کہ بہت سارے اور بہانوں سے بھی قتل ہوتے ہیں جن کے بارے میں خاموشی ہوتی ہے، بےغیرتی کے نام پر جتنے قتل پاکستان میں ہوتے ہیں، بےغیرتی کے قتل، یہ تو غیرت دکھا کر، غیرت میں آیا ہوا آدمی اپنے کسی بیٹے بیٹی کو یا کسی رشتہ دار کو مار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، ایک بہت بڑا قتل و غارت کا سلسلہ بےغیرتی کے نام پر ہوتا ہے اور اس کو کوئی میڈیا نہیں اچھالتا، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر خبروں میں ہی ہم روزانہ دیکھیں تو بےغیرتی کی بنیاد پر جو قتل ہوئے ہیں، مثلاً بیٹوں نے والدین کو مار دیا، خوب یہ روزانہ قتل و غارت، یہ تو غیرت کے نام پر نہیں ہوتے، بےغیرتی کے نام پر ہیں کہ بیٹے نے یا بہو نے یا عورت نے کسی ساس کو مار دیا، ساس نے بہو کو مار دیا، اور خاندان کے اندر بےغیرتی کی وجہ سے جو قتل ہوتے ہیں، بھائی نے بھائی کو مار دیا، رشتہ دار نے رشتہ دار کو مار دیا، زمین کی خاطر، مکان کی خاطر، پیسے کی لالچ میں، معمولی سے جھگڑے میں۔ اب چند دن پہلے ایک دو بھائیوں میں سے انہوں نے کچن میں، ایک بھائی کچن میں انڈا بنا رہا تھا یا چائے بنا رہا تھا، اور دوسرا بھائی آیا اور اس نے اس بھائی کو کہا کہ پیچھے ہٹو میں بناتا ہوں، اسی بات پر اس نے چھری نکالی، دوسرے بھائی کو مار دیا کچن کے اندر ہی، ذبح کر دیا وہاں پر۔ اب یہ کون سا قتل ہے؟ یہ غیرت کے نام پر ہے، یہ بےغیرتی کے نام پر ہے، اور بےغیرتی کے اوپر قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے۔ روزانہ آپ اخبار دیکھیں، روزانہ نیوز دیکھیں، اور روزانہ جو کرائم رپورٹر ہیں ان سے پوچھیں کہ بےغیرتی کی بنیاد پر کتنے قتل روزانہ ہوتے ہیں، اس قتل کو کیوں نہیں اچھالا جاتا؟ چونکہ اس قتل کے اندر صرف قتل ہی ہے، اس قتل کے پیچھے کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس کو ختم کرنا مقصود ہے، اور یہ بےغیرتی کی بنیاد پر قتل و غارت روزانہ ہو رہی ہے، آئے دن پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، یہ بےغیرتی کی بنیاد پر قتل و غارت ہے۔ بچوں کو مارتے ہیں جنسی تشدد کر کے، پھر بچے کو مار بھی دیتے ہیں، وہ بھی یہ بےغیرتی کی بنا پر قتل ہے، یہ تو غیرت کا قتل نہیں ہے۔ یعنی کسی نے بھی، اوباش نے کسی بچے کو پکڑا اور اس کو بدفعلی کی، پھر اس کو مار بھی دیا اس نے، تو یہ بھی تو ایک قتل ہے، لیکن اس کی بنیاد بےغیرتی ہے، اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا جاتا، اس کو صرف ایک معمولی سی رپورٹ کے طور پر ذکر کر کے پھر اسے گزر جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، چونکہ اس میں غیرت نہیں ہے شامل، بلکہ بےغیرتی ہے، اور یہ زیادہ ایک معاشرے کے لیے زیادہ افسوسناک یہ چیز ہے کہ جب باپ بیٹوں کا قاتل بن جائے، بیٹے والدین کے قاتل بن جائیں، ماں قتل کر دی، بوڑھا باپ قتل کر دیا، بھائی قتل کر دیا، یہ تنزل ہے، یہ انحطاط ہے، یہ زیادہ پستی ہے ایک معاشرے کے اندر، اخلاقی اور ویلیوز کے لحاظ سے انتہائی ظلم ہے جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اس کو نہیں نمایاں کیا جاتا، اس کے بارے میں شعور نہیں دیا جاتا، اس کے بارے میں کوئی تدبیر نہیں کی جاتی جو بےغیرتی کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں۔ بےغیرتی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ بات طے ہے پاکستان کے اندر کہ بےغیرتی کوئی دکھائے تو کہتے ہیں بچہ ہے، جوان ہے، کرتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، غیرت دکھائے تو پھر بہت بڑا مجرم ہے، غیرت نہیں دکھا سکتا اپنی ناموس پر، اپنے خاندان پر۔ اس کا ایک طریقہ احساس بیدار کرنے کا یہی ہے، میں نہ دعا کرتا ہوں نہ خواہش کرتا ہوں ایسے ہو، لیکن یہ لوگ جو ان خاندانوں کے اوپر زیادہ چڑھائی کر بیٹھتے ہیں جن کی بچی نے اس خاندان کی آبرو ختم کر دی ہے، خاندان کا وقار و عزت، چونکہ اس تہذیب کے اندر یہ حرکت معیوب ہے، اتنی معیوب ہے کہ پورے خاندان، جیسا کہا جاتا ہے، ناک کٹ جاتی ہے۔ ہمیں شہریوں کو یا اس آواز اٹھانے والے غیرت کے نام پر، قتل و غارت پر آواز اٹھانے والے، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، یا اس قسم کے خاندان سے نہیں ہوتے، یا ان کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ ان کو احساس اس وقت ہوگا کہ جب اس طرح کا یا کوئی اور ایسا حادثہ ہو جس سے ان کے خاندان کی ساری عزت برباد ہو جائے، وقار برباد ہو جائے۔ میں نہیں کہتا خدا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے یہ کام، نہ ہو، کوئی بھی شخص کیسا بھی ہو، اتنی ذلت اس کو نہ دیکھنی پڑے، لیکن اولاد کے ناجائز تعلقات کے علاوہ بھی تو ہیں نا بہت سارے، جہاں خاندان کی ساری عزت نابود ہو جاتی ہے۔ مثلا یہی جو غیرت کے نام پر بولتے ہیں، اگر یہی پکڑے جائیں، رنگے ہاتھوں خود پکڑے جائیں، نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلقات حرکت کرتے ہوئے، ان کی عورتیں پکڑی جائیں اور میڈیا میں آ جائے، ان کی تصویریں میڈیا میں آ جائیں، اور یا ان کی چوریاں ڈکیتیاں جو پکڑی جائیں اور وہ ساری میڈیا میں آ جائیں، تو خاندان کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، خودکشی کر لیتے ہیں جا کر کہ اب کس منہ سے ہم زندہ رہیں۔ تو خاندان ایک واقعیت ہے، حقیقت ہے، اس کا احترام ہے، اس کا بھرم ہے، اور بچے اس خاندان کے پروردہ ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر خاندان کا حق ہوتا ہے، تو بچوں کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خاندان کی عزت وقار خاک میں ملائیں۔ اگر کوئی نادانی کرتا ہے یہ بچہ، تو خاندان کو بھی یہ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے فوراً قتل و غارت کا، گولی مارنے کا، بلکہ اس کے اور طریقے ہیں، ان طریقوں سے ان بچوں کو تنبیہ کر سکتے ہیں۔ قتل و غارت گری اس کا علاج نہیں ہے۔ بعض ایسے واقعات ہیں جیسے زنا کی سزا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ لوگ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں اور اس کے مرتکب ہوتے ہیں، تو خاندان ان کو کوڑے لگوائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کروائے، جو شرعی سزائیں ہیں، عدالتوں کے ذریعے یہ کام کریں۔ لیکن یہ کہ انہیں ملا عام میں گولیاں ماریں، یہ رائے حل نہیں ہے کسی بھی جرم کو روکنے کا۔ باہر کیف، اس بیچ میں جو سب سے زیادہ مظلوم واقع ہوتا ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کا وقار ہے، خاندان کی عزت ہے، خاندان بے شک وہ جھوٹی عزت ہو، جیسی بھی ہو، لیکن جب کوئی انسان معاشرے میں، سماج میں اپنا ایک وقار بنا لیتا ہے، تو اس وقار اور اس کے لیے یہ وقار پائمال ہو، عزت پائمال ہو اور ذلیل ہو جائے سب کی نگاہوں میں، یہ اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ اس لیے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر بچوں نے غلط حرکت کی ہے، والدین نے خودکشی کر لی ہے، زہر پی لیا ہے، کوئی اور اقدام کر کے انہوں نے زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ ظالم ہیں یہ بچے، جو خاندان کی عزت بھی خراب کرتے ہیں اور والدین کا معاشرے میں وقار بھی مجروح کرتے ہیں۔ ان کے لیے اخلاقی تربیتی کام علماء کریں۔ علماء بجائے ایسے موقعوں پر آ کر بیانیے داغنے کے، ان خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اور بچوں کی تربیت و تعلیم کے لیے اہتمام کریں۔ میڈیا آپ کے پاس ہے تو میڈیا میں شروع کرو نا یہ بات، آپ بچوں کو خاندان اور خاندان کو بچوں کے بارے میں حقوق بتاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی ٹریننگ کرو، تاکہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے اور قتل کے منتظر نہ بیٹھے رہو۔ یہ بھی پاکستان کے ان دکھیا موضوعات میں سے ہے۔ اسی طرح پاکستان سے متعلقہ ہی موضوع جو اس وقت خبروں میں اور سرخیوں میں ہے اور اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے، تجزیہ ہو رہے ہیں، کہ مذہبی طبقات آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کے تحرکات شروع ہوئے ہیں، اور اس پر بعض سیاسیات پر نظر رکھنے والے لوگ تبصرے کر رہے ہیں، اور اس میں ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت میں علماء ان کے گھر پر بھی گئے ہیں، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے، اور پھر ایک قومی مشاورت کا بڑا گرینڈ اجلاس بھی ہوا ہے جس میں اکثر مذہبی جماعتیں جن کو انہوں نے دعوت دی ہے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے، ہر چند اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن مذہبی قیادت کا بڑے عرصے کے بعد اکٹھا ہونا، آپس میں مل جانا، یہ خود ایک پاکستان میں بڑی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ اور اخباروں میں جو تأثر دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک سابقہ اتحاد بنا تھا، فورم بنا تھا سیاسی ایم ایم اے، اور اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں یہ جماعت بنی تھی، تمام مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بھی بنا لی تھی، اور حکومت بنا کر انہوں نے پرویز مشرف کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا۔ میڈیا نے ان کو یہ لقب دیا تھا کہ اس اقتدار کے بدلے انہوں نے پرویز مشرف کی بظاہر مخالفت کی ہے، درپردہ اس کی حمایت کی ہے، اور وہی چیز دوبارہ زندہ کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت انتخابات کا موقع نہیں ہے، انتخابات کے آثار کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے، نہ اپوزیشن کو، نہ حکومت کو، نہ میڈیا کو، نہ دیگر کسی کو، اور ایسے موقع پر یہ سیاسی اجتماع مذہبی جماعتوں کا، اس نے بہت سارے طبقات کے کان کھڑے کیے ہیں کہ سوچیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ خوب، یہ حتمی بات ہے کہ اس اجتماع کا یہ پیغام تھا کہ عنقریب پاکستان کی سیاست میں کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے یا اہم موضوع پیش آنے والا ہے جس کی تیاری کے لیے مذہبی قیادت آپس میں مل بیٹھے ہیں۔ سابقہ دور میں یہ مذہبی قائدین جو مذہبی سیاست کرتے ہیں، ظاہر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، اور کچھ جماعتیں انہوں نے بلائی ہیں، کچھ نہیں بھی بلائی انہوں نے، اپنے اس کا حصہ نہیں ہے۔ ملی یکجہتی کونسل میں بہت ساری بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہیں، جیسے تحریک لبیک ایک بڑی مذہبی جماعت ہے اور سیاسی بھی ہے، اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے لیکن وہ اس کونسل کے اندر نہیں ہے، یا اسی طرح اور بہت سارے طبقات ہیں مختلف جو اس فورم میں نہیں بلائے گئے۔ مذہب کے نام پر سیاست پاکستان کا ایک شروع سے معمول ہے کہ مذہب کی بنیاد پر اقتدار تک پہنچنے کے لیے، پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے، حکومت تک پہنچنے کے لیے، وزارت تک پہنچنے کے لیے، یا مرکزی یا صوبائی سطح پر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا جائے۔ مقصد ایک ہی ہے، خواہ مذہب کی بنیاد پر آئیں یا سیکولر بنیاد پر آئیں، یا خدمات کا نام لے کر آئیں، یا رفع و فلاح کا نعرہ لے کر آئیں، یا کوئی بھی شعار آپ لے کر آئیں، جھنڈا، مقصد اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا ہے، رسائی ہے، اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر پھر کیا کرنا ہے آگے، وہ ایک جیسا کام ہے سب کا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے آیا ہے، کس جگہ سے آیا ہے۔ مثلا رفع فلاح کا نعرہ لگا کر آیا ہے، عوام کی بحالی و خوشحالی کا نعرہ لگا کر آیا ہے، یا کسی بھی عنوان سے آیا ہے، یا اسے لایا گیا ہے، وہاں ایوان میں پہنچنے کے بعد پھر ایک جیسا کام کرتے ہیں، وہاں فرق نہیں ہوتا ان کا۔ لیکن اس میں اہم طبقہ وہ ہے جو مذہب کے نام پر سیاست کرتا ہے۔ خب، مذہب کے نام پر سیاست پاکستان کے موجودہ اس نظام میں مذہب کی بنیاد پر اور مذہب کے اس رکشے پر بیٹھ کر آنا، یہ مذہب کا ایک بہت ہی بے جا استعمال ہے، یعنی مذہب کو غیر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں پاکستان کے اندر فعال ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، ان کا مقصد وہی ہے جو غیر مذہبی جماعتوں کا ہے، یعنی مقصد میں ایک ہیں، صرف جھنڈا اور نعرہ اور بینر الگ الگ ہیں، باقی راستہ ایک ہے، یعنی سب نے جمہوری نظام کے اندر آنا ہے، سب نے پارلیمان میں آنا ہے، سب نے ایوانوں میں آنا ہے، اقتدار میں آنا ہے، اور اقتدار میں آ کر جو نظام اس وقت قائم ہے اسی کا حصہ بن کے یا اسی کو آگے جاری رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے، یہ ان کا اصل سیکولر اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا منشور ایک جیسا ہے، دستور ایک جیسا ہے، لیکن عوام کو ساتھ ملانے کے لیے پرکشش نعرے و بینر وہ کہیں مذہب ہے، کہیں کوئی دوسری چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے فوائد بھی ہیں بہت سارے اور نقصانات بھی ہیں۔ مذہب کے نام پر سیاست کرنے میں سیاست کو فائدہ ملتا ہے لیکن مذہب کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی ایک مطالعہ کریں، سماجی سروے کریں کہ جو لوگ مذہب سے بیزار ہیں، مذہب سے متنفر ہیں اور مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا حصہ یا دوسرا حصہ، کم از کم اگر پہلا نہ بھی ہو تو دوسرا حصہ ان مذہبی سیاستدانوں کا ہے کہ یہ مذہب کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں اور اس بندر بانٹ کا حصہ بنتے ہیں اور اسی وہی کام کرتے ہیں جو دوسرے دین کے دنیا کے نام پر کرتے ہیں، تو یہ لوگ مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ مذہبی سیاسی جماعتیں آتی رہی ہیں میدان میں، کبھی اکا دکا ووٹ لے بھی لیتے ہیں اور کبھی ہار بھی جاتے ہیں، زیادہ تر ہار جاتے ہیں۔ ان کو اقتدار تک اسٹیبلشمنٹ سے کبھی سہارا لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ہر ایک جو سیاست میں اتارا جاتا ہے وہ اقتدار تک پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ جماعتیں اور کچھ شخصیات اور کچھ سلسلے دوسری جماعتوں کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے، ان کے ووٹ خراب کرنے کے لیے میدان میں اتارے جاتے ہیں۔ اور متعدد ایسی جماعتیں ہیں جنہیں عین انتخابات کے وقت یا انتخابات سے پہلے ڈیزائن کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پر ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ جس جماعت کے ووٹ توڑنے ہوں اسی طرح کی پارٹی بنا کر اس جماعت کے مقابلے میں کھڑا کر کے، اور اس جماعت یعنی جو ووٹ توڑنے کے لیے کھڑے کیے یہ بھی نہیں جیتتے، اور جس کے ووٹ توڑے ہیں وہ بھی انتخاب نہیں جیتتا، بلکہ ایک تیسرا فریق جیت جاتا ہے جس کے لیے یہ میدان ہموار کیا گیا تھا۔ ماضی میں سیاسی جماعتیں، اکثر مذہبی سیاسی جماعتیں نون لیگ کا ووٹ توڑنے کے لیے استعمال ہوئی ہیں، یعنی جہاں پر بھی نئی مذہبی جماعت یا پرانی مذہبی جماعت ہو اور اس کا اثر رسوخ ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس جماعت کے ووٹ توڑنے کے لیے یہ لوگ میدان میں اتارتے ہیں۔ سابقہ تین چار انتخابات اگر دیکھیں آپ تو انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس دفعہ جو موجودہ ماحول بننے جا رہا ہے، سیاسی رہنما مذہبی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پھر ایک دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں، بڑے عرصہ گمنام رہنے کے بعد، بڑی عرصہ میدان سے باہر رہنے کے بعد، تمام سماجی دینی مذہبی میدانوں سے گوشہ نشینی سے نکل کر پھر مولانا کی قیادت میں آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم میدان اب سامنے آ گیا ہے۔ اور وہ جو موجودہ حالات میں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں چونکہ یہ فورم پہلے حکومت کر چکا ہے، ایم ایم اے کی حکومت اس صوبے میں ہوئی ہے، خیبر پختونخوا رکھا ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کے لیے ہمیشہ خیبر پختونخوا میں، یعنی پنجاب ہر ایک کو نہیں دیتے، سندھ بھی ہر ایک کو نہیں دیتے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں کہ یہ وہ دو صوبے ہیں جن کی حکومت موقع پہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے، کہ کس کو دی جائے تاکہ وہ طبقہ وقتی طور پر اسے یا تسلی دی جائے یا اسے استفادہ کیا جائے یا کوئی اسے بڑا کام لیا جائے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمیشہ ابھی جو موجودہ حکومتیں وہ بھی ایسی ہی ہیں، اسی طرح بنی ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح بنے گی، چونکہ دونوں پنجاب اور سندھ کی طرح نہیں ہیں۔ سندھ میں مستقل طور پر ایک جماعت کو سندھ دے دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو، اور پنجاب البتہ پنجاب میں ڈسٹربنس رہتی ہے لیکن زیادہ تر ایک جماعت کی حکومت ہی پنجاب کے اندر قائم ہوتی ہے اور پنجاب سمجھو ان کا ہے یہ، لیکن باقی دو صوبے یہ مختلف لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، مختلف لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے، مختلف منصوبوں کی خاطر استعمال ہوتے ہیں، تو بدل بدل کے دیے جاتے ہیں کہ آج آپ کے پاس ہے، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس۔ تو ایسے لگتا ہے کہ مولانا صاحب وفاقی جو کر چکے ہیں پہلے کوشش، صدر مملکت بننے کی کوشش کر چکے ہیں اور اتحاد میں، اس اتحاد میں پی ڈی ایم میں آئے ہیں اور حکومت گرائی ہے پاپولر کی اور خود دعوے دار تھے اور وہاں نہیں بن سکا، تو میرے خیال میں اب یہی طے پایا ہے کہ خیبر پختونخوا ان کے حوالے کیا جا سکتے اور وہاں کافی امکان ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ، یا ابھی جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اس تناظر میں یہ اجتماع ہو رہا ہے یا اگلے مدت کے لیے، یہ البتہ حالات بتائیں گے، لیکن اس وقت تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے سیاست میں روکنے کے لیے یہ اتحاد بن رہا ہے، چونکہ خیبر پختونخوا کا تأثر یہ قائم ہو گیا ہے کہ یہ پورا تحریک انصاف کا ہے، ایسے نہیں ہیں جو انہوں نے میڈیا نے تأثر قائم کیے ہوئے، ایسے نہیں ہیں۔ مثلا جیسے کہا جاتا ہے پاپولر خود بھی اس جھانسے میں آ گئے اور اپنے لیے ایسے درد سر بنا لیا، ابھی جیل میں ہیں، اور ان کی جماعت کے اندر بھی یہ احساس پیدا کیا گیا باقاعدہ لوگوں کے ذریعے جان بوجھ کر کے آپ بہت پاپولر ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، کبھی بھی ایسا نہیں تھا، یہ پاپولر اپنے گمان میں زیادہ پاپولر تھے، چونکہ جو پاپولر ہوتا ہے لوگ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ کیسی پاپولیرٹی ہے کہ قائد، پاپولر قائد جیل میں ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، نہ کسی نے آ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا، کال دیتے ہیں، کچھ لوگ جمع کرتے ہیں، پھر یہ ہر پارٹی کر سکتی ہے، ہر مذہبی جماعت کر سکتی ہے، اور جتنی پیسہ یہ لگاتے ہیں اس سے کم پیسے میں دوسرے لوگ اتنا بڑا احتجاج کر سکتے ہیں، ان کے پاس توانائی ہے۔ مثلا جماعت اسلامی کے پاس اتنی عوامی فورس ہے، مولانا صاحب کے پاس بھی، کہ وہ بغیر اس طرح پیسہ بانٹے بغیر اگر کال فون ہی کر دیں تو میرے خیال میں لاکھوں لوگ ان کے جمع ہو جاتے ہیں، کارکن ان کے اتنے ہیں۔ اور یہ جو پاپولیرٹی ثابت کی گئی ہے میڈیا کے ذریعے اور جلسے جلوسوں کے ذریعے یا ووٹنگ کے ذریعے، یہ ساری ایک انجینئرنگ کے تحت تھی۔ پاپولیرٹی ثابت ہوتی ہے جب لیڈر جیل میں ہو اور اس وقت جانثار کہاں ہیں، اس وقت لوگ آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو، نوجوانی تھی ہماری اس وقت، ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی لوگوں نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو آگ لگائی، لوگوں نے اپنے آپ کو پہاڑوں سے نیچے پھینکا، بہت سارے حادثات اس وقت رونما ہوئے تھے، لیکن آج کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا، بلکہ جس جس کو تھوڑی دھمکی آئی، پریشانی آئی، وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا، مخالف ہو گیا، دوسرے فریق سے جا ملا۔ تو یہ ایک کاذب پاپولیرٹی تھی جو بنائی گئی تھی اور پھر اس سے استفادہ کیا گیا، اور ایسا تأثر کہ خیبر پختونخوا ان کا صوبہ ہو گیا ہے۔ اس مذہبی اجتماع سے یہ لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بنیادی تبدیلی آنے والی ہے، ممکن ہے کوئی اور بھی ہدف ہو سکتا ہے، جو ظاہراً سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات ہے۔ اس سیاسی اجتماع میں جو تمام مسالک مل کر کرتے ہیں، اس میں ایک حسن ہے بہت خوبصورتی، جو ہمیں بھی بہت پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جاری رہے، یہ سیاسی قائدین کا اجتماع اور ملتے رہیں یہ آپس میں، وہ یہ ہے کہ چونکہ مختلف مسالک اس میں ملتے ہیں، جیسے ابھی بیٹھے ہیں، اس میں بریلوی قیادت بھی موجود ہے، دیوبند کی قیادت بھی موجود ہے، شیعہ قیادت بھی موجود ہے، اہل حدیث قیادت بھی موجود ہے، یہ بڑے سلسلے ہیں، اور صوفیاء بھی اس میں موجود ہیں، بڑے قائدین اس کے اندر موجود ہیں، جماعت اسلامی کے نمائندے بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا حسن یہ ہے کہ اس ملٹی مسلک فورم کے اندر ان علماء اور قائدین کے مل بیٹھنے سے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، فرقہ واریت کے خلاف ایک بڑا اہم، ممکن ہے مل بیٹھنے والوں کا سیاسی ہدف ہو، لیکن جو ثانوی ہدف اور ضمنی ہدف حاصل ہوتا ہے اس سے وہ فرقہ واریت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس سے اس لیے جو یہ منظر ہے بڑا خوبصورت ہے کہ تمام بڑے قائدین ہر مسلک کے اس اتحاد کے اندر بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں. اور یہ پہلے بارہا ہوا ہے، ملی یکجہتی کونسل جب بنی تھی تو اسی وقت یہی لوگ اور کچھ مرحوم ہو گئے ہیں بزرگان، انہوں نے مل کر یہ کام کیا تھا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، جس سے فرقہ واریت کی کمر ٹوٹی اور جس سے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی ہوئی شدید. اور اب پھر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس سے یہ جو ضمنی فائدہ ہے یہ اصلی فائدے سے میری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یعنی سیاسی عمل سے یا اقتدار سے وہ کام ہو نہ ہو، یہ کام ان کے بیٹھنے سے ہو گیا ہے. خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب جو عرصے سے جب بڑی سیاسی جماعتوں کے اتحادی بنے ہیں تو انہوں نے مذہبی جماعتوں کو لفٹ کرانا چھوڑ دی تھی، جماعت اسلامی اور باقی لوگوں کو، خصوصاً شیعہ قائدین کو انہوں نے ایک طرح سے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ بیٹھے ہیں. حتیٰ فلسطین کے بارے میں انہوں نے جو تمام اتحاد امت کا اجتماع کیا، اس میں شیعہ کسی قائد کو نہیں بلایا، کسی اپنے دوست کو بھی نہیں بلایا، اور وہاں یہ تأثر دیا گیا تھا کہ گویا شیعہ کو یہ مسلمانوں کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، چونکہ امت مسلمہ کا اتحاد تھا جس میں امت مسلمہ میں شیعہ نمائندگی نہیں تھی، لیکن سیاست کی خاطر یہ کام انہوں نے کر دیا ہے اور یہ ایسے ہوتا رہا ہے. سیاست کا سینہ کھلا ہے، مذہب کا سینہ تنگ ہے. سیاست میں فراخ دلی ہے، مذہب میں تنگ نظری ہے. اور سیاست میں شر صدر ہے، یہ تحمل ہے، لیکن مذہب جو خالص مذہبی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یہ ایک بڑا احسن منظر تھا، شاید اس منظر کے لیے لوگ ترس گئے تھے کہ تمام مذہبی قیادت بڑی یہ یکجا ہوں تاکہ ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ احساسات ابھرتے ہیں وہ سارے خاک میں مل جائیں. اور اس ہدف کے لیے اللہ انہیں اجر دے اور اس کی توفیق دے کہ اس کو جاری رکھ سکیں. یہ پاکستان سے متعلقہ ایک موضوع جو نیم کہہ سکتے ہیں پاکستانی ہے اور نیم غیر پاکستانی موضوع ہے، وہ ہے ایرانی صدر کا بہت قریب آنے والے ایک دو دنوں میں 26 تاریخ کو اعلان ہوا ہے کہ وہ آ رہے ہیں پاکستان. آج 25 تاریخ گزری ہے، کل گویا پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں ایرانی صدر مسعود، ڈاکٹر مسعود پزشکیان صاحب. اور یہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے ایران کے صدر کا اس وقت آنا، بنتا بھی تھا ان کا آنا. ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران کی طرف سے ایک خیر سگالی کا اقدام حتماً انجام پانا چاہیے، چونکہ ایران پر حملے کے دوران پاکستان نے جو پالیسی رسمی حکومتی و ریاستی اختیار کی ہے وہ بہت اعلیٰ تھی، ایران کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، ایران کے حق میں بیان دیا ہے، ایران کے حق میں بل پاس کی ہیں اسمبلیوں میں، اور صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، ان لوگوں نے بہت آگے جا کر ایران کی حمایت کی ہے. اور اسی طرح غیر حکومتی عناصر میں جیسے خود مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر، انہوں نے تمام وجود کے ساتھ ایران کے حمایت کی ہے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہر چند بعض مفتون قسم کے لوگ، فتنہ زدہ لوگ، بعض مفتی، انہوں نے اس دوران بھی غیر معقول موقف اختیار کیا ہے، ایران اور پاکستان کے تعلقات کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے اندر کا زہر نکالا ہے. لیکن مجموعی طور پر جو بابصیرت قیادت تھی، مذہبی بھی، سیاسی بھی اور حکومت میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ کئی بڑی جماعتوں نے کوئی اس جنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ مجھے یہ ڈر تھا چونکہ ٹرمپ کو، پہلے ٹرمپ نے جب جنرل سلیمانی کو شہید کیا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے مبارکباد دی تھی، جس کا ٹرمپ 2-3 دفعہ ملائے عام میں ذکر کر چکے ہیں، اور اصرار ہے ان کا کہ یہ کیا تھا انہوں نے اور مجھے انہوں نے حمایت کی تھی۔ موجودہ حکومت نے بھی اسی طرح ملتا جلتا کام کیا ہے، ایران پر حملے کے بعد ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا، لیکن دلیل اس کی الگ ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ یہ میں اشارہ کروں گا کہ پاکستان امریکہ کا کارڈ ہندوستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور رسک ہے، یہ بڑا خطرہ مول لے رہا ہے، ایک قسم کا جوا کہہ لیں، لیکن اس وقت پاکستانی قیادت یہ سوچ رہی ہے کہ بھارت کو مختلف سفارتی اور عالمی اور علاقائی میدانوں میں دباؤ میں رکھنے کے لیے ٹرمپ کو کارڈ کے طور پر امریکہ کو استعمال کیا جائے، اور یہ مہنگا پڑ سکتا ہے، بہت شدید مہنگا پڑ سکتا ہے، شاید مودی سے زیادہ خطرناک ٹرمپ ثابت ہو، جیسا کہ پہلے سابقہ ادوار میں امریکہ پاکستان کے لیے اتنا ہی خطرناک ثابت ہوئے، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی مدد انڈیا کے خلاف نہیں کی، اور ابھی بھی کوئی ایسی مضبوط بنیاد نہیں ہے کہ وہ یہ مدد کرے گا، صرف کھیل رہا ہے ایک دیوانہ پاگل صدر امریکہ کا پاکستان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ کام ہوا ہے، لیکن اب جب کہ ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں تو ایک بڑا اہم موقع ہے، خوشایند قدم ہے، اور ایران نے اس پاکستان کے موقف کے جواب میں آ کر یہاں ایک قسم کی قدردانی کی ہے، اور میری تو یہ بھی گزارش ہے، تجویز ہے کہ مقام معظم راہبری بھی اپنا ایک اعلیٰ نمائندہ بھیجیں جو خصوصی طور پر آ کر پاکستانی قیادت کا شکریہ بھی ادا کرے، اور مزید روابط کو بہبود دیں، فروغ دیں، اور جو غلط فہمیاں ہیں، جو سرد مہری ہے، اس کو اس موقع پر دور کیا جائے۔ یہ بہت ہی اہم موقع ہے صدر پزشکیان، میں پاکستانی قیادت کو بھی یہ عرض کرتا ہوں، معلوم نہیں ہماری بات ان تک پہنچتی ہے یا نہیں، یا ایرانی قیادت تک، لیکن ایک اذان ہے، انسان دے سنے، کوئی نہ سنے، وہ آگے اس پر اذان والا مؤذن مطمئن نہیں ہوتا کہ میری اذان کوئی سن کے کوئی آئے گا بھی نماز پڑھنے، نہ آئے، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ صدر پزشکیان سمجھوتے والے صدر ہیں، یہ پاکستانی سیاست کو، سیاست دانوں کو اور حکومت کو معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ایران کے بارے میں بہت بہتر شناخت رکھتا ہے، پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت ایران کے بارے میں بہتر شناخت رکھتے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری اور ایران میں طالب علمی کا زمانہ گزارنے کے، کثیر وقت گزارنے کے بعد، میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹرمپ کی خوش فہمی ہے کہ غلط فہمیاں زیادہ ہیں، شناخت کم ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہیں، اور یہ غلط فہمیاں کچھ جان بوجھ کے ہیں، کچھ نیچرل ہیں، طبیعی ہیں، کچھ دونوں طرف سے کوتاہی کی وجہ سے ہیں، غفلت کی وجہ سے ہیں، لیکن بہتر شناخت جس کی ہونی چاہیے تھی وہ موقع اب آیا ہے، اور میں اس سلسلے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ پاکستان کے حق میں یہ عرض کر رہا ہوں، دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا لیکن پاکستان کو زیادہ موقع مل رہا ہے کہ ایران کے اندر مختلف سیاسی شخصیات ہیں، انقلابی لوگ ہیں اور بڑے ریڈیکل لوگ ہیں، بہت ہی جیسے مجاہدین ہیں، جیسے سیاست میں بھی ہیں، جنہوں نے یہ جتنے مارکے اس وقت مشرق وسطی میں ہیں یہ سب ان کے ہیں، جیسے لبنان میں حزب اللہ بنانا، ان کی تائید کرنا، حماس کی تائید کرنا، حشد شعبی بنانا، اور اسی طرح یمن کے انصار اللہ کی مدد کرنا، اور جہاں پر بھی غریب مظلوم کوئی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ایک انقلابی طبقہ ہے، سیاست میں بھی ہے اور قیادت میں بھی موجود ہے، فوج میں، سپاہ میں، ہر جگہ ہے یہ. اور ساتھ ہی ایران کے اندر ایسے معتدل لوگ بھی موجود ہیں جو زیادہ گرم جوش انقلابی نہیں ہیں، انقلاب کو مانتے ہیں، انقلاب کے وفادار ہیں، لیکن اس طرح دو آتشے انقلابی نہیں ہیں. ایران کے حالات کے اندر صدر پزشکیان کو اسی لیے صدر بنایا گیا تھا تمام کینڈیڈیٹس میں سے، اور اس میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ایک بڑے طاقتور انقلابی کینڈیڈیٹ کو ہرایا گیا، سعید جلیلی کو. سب نے مل کر ہرایا ان کو، انقلابیوں اور غیر انقلابیوں نے، اور صدر پزشکیان کو انہوں نے الیکشن میں کامیابی دلوائی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھوتے والا آدمی ہے، یہ وہ سیاستدان ہے جو لچک ہے اس کے اندر، سمجھوتا کرنے والا ہے. اس نے ایران کے اندر بھی یہی پالیسی اختیار کی ہے. جتنی دڑا بندی ہوئی ہوئی تھی ایران کے اندر سیاسی طور پر، اس نے اس کو ختم کیا ہے. بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ایرانی ہیں، خواہ وہ انقلاب دشمن ہیں، وہ ابھی تک انہوں نے جرائم کیے، میں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی اپوزیشن کے ساتھ. یہ پہلی دفعہ ایران میں سرکاری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن سے مراد یعنی مجاہدین خلق، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، یا رضا پہلوی کا بیٹا اور اس کے حمایتی، یا اسی طرح بہت سارے سوشلسٹ لیبرل لوگ جو سرے سے جمہوری اسلامی کو بالکل قبول ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے اتنی وسعت اس کے اندر ہے، اور اسی لیے اس کو بلایا گیا ہے. اور ایران کے اندر انہوں نے قومی ملی حکومت بنانے کا نعرہ لگایا ہے، اور اس میں جنگ نے بہت مدد کی ہے ان کی. یعنی یہ جس طرح سے ایرانی مختلف طبقات کو، انقلابی غیر انقلابی، ہر ایک کو جمع کرنا چاہتے تھے، آرزو تھی ان کی، اور ٹرمپ کی حماقت نے اس صدر پزشکیان کی مدد کی، اور بہت سارے ایرانی جو ناراض تھے جمہوری اسلامی سے، وہ اب قریب آ گئے ہیں. اور اس وجہ سے یہ صدر پزشکیان ایک سمجھوتے والے صدر کہلاتے ہیں یہ. اور یہ صدر پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ ایک غنیمت موقع ہے کہ اس صدر کے ساتھ آپ مل کر ایران پاکستان کے درمیان جتنی غلط فہمیاں ہیں، اعتماد کی کمی ہے، اور جو توقعات ہیں، وہ ساری اس مہمان کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات چیت کر کے کر سکتے ہیں. اور شاید یہ موقع پھر دوبارہ نہ آئے، چونکہ صدر پزشکیان جو رسک لے چکے ہیں اس تناظر میں، یہ آیا اگلی دفعہ پھر صدر بن پائیں گے نہیں بن پائیں گے، بلکہ یہی اپنا دور اختتام تک پہنچا سکیں گے یا نہیں. چونکہ ایران کے اندر جو انقلابی طبقہ ہے، وہ سخت ناراض ہے ان سے، اور برہم ہے ان کے بیانات، ان کی پالیسیاں، ملک کے اندر جو کچھ انہوں نے پالیسیاں اختیار کی ہیں، اور باہر مذاکرات اور امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ جو یہ ڈھیل دے رہے ہیں، انقلابی طبقہ اس پر قانع نہیں ہے. تو یہ ایک صدر، اس طرح کی شخصیت آ رہی ہے سیاسی، تو جس کے اندر گنجائش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اور اگر اس دورے میں، ظاہراً بتایا گیا کہ مختصر دورہ ہے، اس دورے میں اگر صدر، ایرانی صدر اور پاکستانی قائدین مل کر ایک دفاعی معاہدہ کریں آپس میں، اقتصادی معاہدے بھی کریں، سیاسی بھی کریں، لیکن دونوں ملکوں کی ضرورت یہ ہے کہ دونوں دفاعی معاہدہ کریں، چونکہ دونوں جنگ زدہ ہیں، دونوں خطرے میں ہیں. ہندوستان پاکستان کے لیے خطرہ ہے، اور اسرائیل و امریکہ اور باقی پورا خطہ، یہ ایران کے لیے خطرہ ہے. دونوں سرحد ملتی ہے، پڑوسی ہیں، اور پڑوسی ہونے کے وجہ سے ان کے مشابہ مسائل ہیں، ایک جیسی مشکلات ہیں، اور ایک دوسرے کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں. ایران کے پاس پاکستان کی بنیادی حیاتی ضرورت ہے، اور وہ تیل اور گیس ہے، جو پاکستان کی اصل حیاتی ضرورت ہے، جس کے لیے پاکستان ہمیشہ آ کے نامعقول منصوبے بناتا ہے. ابھی ایک تازہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ افغانستان کے راستے کوئی تیل کی لائن، گیس کی لائن کسی اور ملک سے یا فلاں سے آئے گی، پڑوس میں آپ کے پڑا ہوا ہے ایران کا تیل، معاہدہ بھی ہوا ہوا ہے، اس کو احیاء کریں. لیکن اگر دونوں ملک آپس میں دفاعی معاہدہ کرتے ہیں، یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک مستقبل کی سیکیورٹی کا گارنٹی ہو جائے گی، بیمہ ہو جائیں گے دونوں. چونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایران ایک اقتصادی طاقت ہے، انرجی کی طاقت ہے، یہ دونوں طاقتیں جب ایک دوسرے کی مدد کریں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں، دونوں کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹرمپ کی، نہ یورپ کی، نہ کسی اور کی منت کرنے کی. لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے. اور ایرانی صدر کتنی پاکستان کی شناخت رکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے وہ بھی پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے حق میں بہت اچھا بیان دیا ہے اور پاکستان کی تعریف کی ہے اور پاکستان کا قدردان ہیں یہ، اور ایسے میں آ رہے ہیں. ہر چند مفتون مفتی ممکن ہے پھر ایسا کوئی گند پھیلائیں. ہمیشہ جب بھی کوئی ایرانی بڑی شخصیت آئی ہے، پاکستان کے مفتون لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کیا. صدر روحانی جب آئے تھے تو کلبھوشن والا مسئلہ کھڑا کر دیا عین اسی ان کے دورے کے موقع پر، اور اسی طرح صدر رئیسی جب آئے تو پھر بھی اسی طرح کا بحران کھڑا کیا، اور صدر رئیسی کو اس طرح سے کھل کے، یا بلکہ اس سے پہلے ایک بدمزگی ایران پاکستان میں ہو گئی تھی، میزائلوں کا تبادلہ ہوا تھا جو بہت ہی ناگوار واقعہ تھا، دونوں طرف سے غلطی ہوئی تھی، ایرانیوں نے پہلے کی اور پاکستان نے غلطی کا جواب غلطی سے دیا. پڑوسی ممالک میں یہ حادثہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باہر کیف دونوں جس طرح کی صورتحال رکھتے ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور چیلنجز ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بڑے مددگار ہو سکتے ہیں، اور خصوصاً سرحدیں ملتی ہیں تو میری نظر میں تو دونوں ایک ملک ہونے چاہیے، یعنی خود مختار ہوں، اپنی اپنی سرزمین ہو، لیکن تعلق اتنا ان کا آپس میں قوی ہو جائے کہ ایران پاکستان ایک مملکت کے دو علاقے یا دو خود مختار علاقے سمجھے جائیں. اس طرح کا ایران پاکستان میں آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، اور یہ ظاہر ہے سیاستدانوں نے کرنا ہے، قائدین نے کرنا ہے. عربوں سے پوچھیں گے تو بن سلمان ایسا تعلق قائم نہیں کرنے دے گا، امریکہ سے پوچھو گے وہ نہیں کرنے گے. ایران کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے چونکہ وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. پاکستان کو بھی اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے خیال میں چائنا اس کو بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں. اور جب ایرانی صدر پاکستان آئے ہیں تو پاکستان کی جو مقتدر ترین شخصیت ہیں فیلڈ مارشل صاحب، یہ چائنا چلے گئے ہیں. ہونا چاہیے تھا ان کو بھی یہاں پر، اور وہ بھی صدر سے ملتے اور بہت سارے باہمی مسائل پہ بات چیت کرتے، لیکن ان کا شاید پہلے سے طے ہوگا دورہ اور وہ یہاں پر نہیں ہیں، وہ چائنا گئے ہوئے ہیں. چائنا اس سلسلے میں ایران پاکستان کو جوڑنے میں بہت بنیادی کردار ادا کر سکتے، اور خود اس دوستی سے چائنا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، پاکستان کے راستے استعمال کر سکتا ہے، اور ایران کی توانائی، انرجی پاکستان کے راستے چائنا لے جا سکتا ہے، اور دونوں کو ان کی ضروریات دے سکتا ہے. باہر کیف چائنا اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چائنی قیادت میں ذرا برابر شک نہیں ہے، اور ان کی صلاحیتوں میں بھی وہ جو فیصلہ کرتے ہیں چائنا کے حق میں ہوتا ہے. لیکن ایران میں ایسا ہے کہ یہ جو فیصلے کرتے ہیں اس میں ان کے ملک کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، مثلا امریکہ سے مذاکرات، یورپ سے مذاکرات، فلاں اور دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہ ہونا، تو یہ ایران کے حق میں نہیں ہے. یورپ کے ساتھ دوستی جو ابھی بھی، یعنی یورپ نے خیانت کی ہے ایک طرح سے، جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور ابھی ایران کو دھمکی یورپ نے دی ہے کہ ہم آپ پر مزید پابندیاں لگائیں گے، اور جو پابندیاں اٹھ گئی ہیں وہ بھی آپ پر بحال کر دیں گے. پھر بھی ان کے ساتھ دوستی ایران کا دیرینہ حسرت ہے. یہ رضا خان، رضا شاہ پہلوی محمد رضا کے باپ رضا خان نے مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ مل کر یورپ کے طرز اپنانا شروع کی تھی، جو ایران میں رچ بس گئی ہے، اور ایران کے اندر یورپ سے نفرت پیدا نہیں ہوئی یورپ کے اتنے ظلم کے باوجود بھی. اور امام نے بھی کہا تھا لا شرقیہ ولا غربیہ، لیکن لا غربیہ ایران میں نہیں ہو سکا، لا شرقیہ ہو گیا، شرقیہ سے ایران بیزار ہو گیا ہے کسی شرقی ملک کی طرف رجحان نہیں ہے، لیکن غربیہ کی طرف ان کا رجحان شدید ہے۔ اگر یہ دونوں ملک اپنے اپنے مفاد کو چائنا کی طرح دیکھیں، چائنا کی تقلید کریں اور وہ فیصلے کریں جو صرف ان کے ملک کے مفاد میں ہوں، باقی چھوڑ دیں، پھر یہ بہت کچھ ترقی کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ایرانی صدر آ رہے ہیں، یہ اس طرح سے انقلابی نہیں رکھتے جس طرح باقی انقلابی صدور تھے، یہ سمجھوتے والے ہیں، ملک کے اندر بھی کر رہے ہیں اور باقی ملکوں کے ساتھ بھی۔ آسان ہے اس صدر کے ساتھ بات چیت کرنا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہو، اگر پھر کوئی ایسا ان کے آمد پر کوئی بحران کھڑا نہ کر دیا گیا ہو۔ غزہ میں بدترین ظلم جاری ہے اور اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ بدترین خاموشی، مجرمانہ خاموشی بھی جاری ہے۔ غزہ میں بدترین طریقے سے نسل کشی ہو رہی ہے، وحشتناک طریقے سے، اتنی وحشتناک طریقے سے کہ جو درندے ہیں ان کو بھی اب سوچ آ رہی ہے کہ یہ تاریخ بنتی جا رہی ہے اور ان کے نام یہ لکھا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ غور و فکر شروع کر دیا ہے کہ اس کو بند کروانے کی کوشش کی جائے۔ اب دباؤ بڑھ گیا ہے کہ غزہ کا ظلم بند ہونا چاہیے، لیکن جو ظالمین ہیں وہ دباؤ میں نہیں ہیں، شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ دباؤ لے نہیں رہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ دباؤ لے نہیں رہے ہیں دنیا کا۔ فرانس نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے، اور فرانس بڑا یورپی ملک ہے، اور اس کے بعد بہت سارے ممالک پہلے یہ اعلان کر چکے تھے، جیسے اسپین نے پہلے یہ اعلان کیا ہوا تھا اور ایک دو اور ممالک نے، وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو خاموشی مسلمان ملکوں کے اندر ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ مسلمان ممالک کے لیے ایک تاریخی عبرت بھی موجود ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب کربلا پہنچے اور کربلا میں یزید نے، بنو امیہ نے ظلم کیا، انتہا کا ظلم کیا، حجاز، مدینہ، مکہ دونوں خاموش رہے، اور کوفہ ابتدا میں امام حسین کی حمایت کر کے پھر وہ بھی خاموش رہے، اور یزید نے ان تینوں شہروں کو ملیا میٹ کر دیا بعد میں آ کر۔ یہ تاریخ کی عبرت ہے کہ اگر آپ ستمگر اور ظالم کے مقابلے میں چپ رہو گے اس بہانے سے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے اور آپ مظلوم کو نہتا کر دو گے، تو اس خزل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی ظالم کے ہاتھوں تم بھی رسوا ہوگے، اور یہ کام شروع ہو گیا ہے، انہی ظالمین کے ہاتھوں خازلین غزہ رسوا ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلی باری ترکی کی ہے، ترکی باقاعدہ طور پر اسرائیل کی زد میں آ چکا ہے شام میں، اور دونوں طرف سے باقاعدہ جنگی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور پراکسی جنگ تو جاری ہے، اسرائیل خود ملوث ہے اور ترکی اپنے نائبین کے ذریعے سے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن عنقریب دونوں ڈائریکٹ آپس میں شام میں لڑنے والے ہیں۔ ایسا ہی جیسے یزید جب امام حسین مدینہ سے نکلے تو مدینہ چپ تھا، مکہ سے نکلے مکہ چپ تھا، تو پھر ان خاموش اس خاموشی کی سزا دینے یزید آ گیا، اور اس نے آ کر بہت برا سلوک کیا، اس سلوک سے زیادہ برا سلوک کیا جو امام حسین اور آپ کی اولاد کے ساتھ کیا، آپ کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا، اہل مدینہ کے ساتھ وہ نہیں کیا، اس سے بہت برا سلوک کیا، اہل مکہ کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا، اور یہ کام ابھی ہونے والا ہے ایک ایک کر کے۔ ترکی کا نمبر آ گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ جو دیگر خائنین ہیں، مصر ہے اور اردن ہے، اور اسی طرح اردن کا تو باقاعدہ طور پر انہوں نے اردن کو وقت دے دیا، ٹائم دے دیا ہے کہ اتنے وقت کے اندر اندر یہ سرزمین اسرائیل کے حوالے کر دو، چونکہ یہ ہمارے گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے۔ اس وقت گریٹر ترکیہ، گریٹر کردستان اور گریٹر اسرائیل، یعنی ترکیہ عظمیٰ، اسرائیل عظمیٰ اور کردستان عظمیٰ کی جنگ شام میں جاری ہے، بھرپور طریقے سے جاری ہے، اس کے لیے میں تھوڑی اور وضاحت دے دوں، آگاہی دے دوں لوگوں کو، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تین طاقتیں شام کے اندر فیصلہ کن پوزیشن میں ہیں، یعنی تین طاقتیں برسر نبرد ہیں، برسر پیکار ہیں۔ ایک تو ترکی ہے، ترکی کے پاس جو فورس ہے شام میں لڑنے والی، ترک اتحادی، ترکیہ عظمیٰ کے طرفدار، ان میں داعش ہے، القاعدہ ہے، جبہت النصرہ ہے، اور دیگر چھوٹے چھوٹے عراقی اور شامی دہشت گرد گروپس ہیں جو سابقہ 8-10 سالوں میں ترکی کی مدد سے قطر اور عربی ملکوں نے مل کے بنائے تھے۔ ان باقی ممالک نے تو ان سے جان چھڑا لی، لیکن ان کے سرمایہ، ان کے ڈیرے، ان کے بیوی بچے سب کچھ ترکی میں تھے۔ یہ جو موجودہ جولانی ہے، احمد الشرع، یہ بھی داعش کا کمانڈر تھا، پھر القاعدہ میں تھا، داعش میں آیا، جبہت النصرہ میں آیا، نام تبدیل کر کے تحریر الشام بن گیا۔ یہ باقاعدہ وہ دہشت گرد ہے جس کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ رکھی تھی کہ یہ اگر پکڑا جائے اور مارا جائے تو امریکہ نے اس کے اوپر اتنی انعام رکھا ہوا تھا، اور اب وہی امریکہ کی مدد سے شام کا حاکم بن گیا ہے۔ یہ اصل میں ترکی کا اصلی مورا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے گروپس ہیں، اور ان میں مختلف، یعنی داعش جو ملٹی لشکر تھا جس میں 90 ملکوں کے افراد تھے، اب بھی متعدد ممالک کے افراد اس ترکی کے ساتھ یا الشرع کے ساتھ موجود ہیں، جن میں لگ بھگ کم از کم 10,000 کے قریب پاکستانی بھی اس وقت شام میں اسی لشکر کے اندر موجود ہیں، امویون کے ساتھ اور ترکیہ عظمیٰ کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے ترکیہ کا شام کے اندر طبقہ۔ دوسرا طبقہ جو شام کے اندر طاقتور ہے وہ کردستان کے اندر ایک گروپ ہے جس کو قصد کہا جاتا ہے۔ قصد عربی لفظ ہے، یہ SDF کا ترجمہ ہے۔ SDF یعنی سیرین ڈیموکریٹس فورسز، قوات و دموکراتیہ سوریا، قوات و دموکراتیہ، قوات و سوریہ دموکراتیہ، یہ عربی لفظ کا مخفف ہے۔ انہوں نے سیرین ڈیموکریٹ فورسز کو عربی بنایا ہے، اور اس کا مخفف قصد لکھا ہے جو اخباروں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طاقتور گروپ ہے ترکیہ کے حمایت یافتہ گروپ کے بعد، یہ مسلح گروپ ہے، اور اس وقت 40% شام پر ان کا قبضہ ہے۔ ان میں غیر مذہبی لوگ ہیں، یعنی اس میں چھوٹی اقلیتیں ملک کی جو مذہبی نہیں ہیں، تکفیری نہیں ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جس جس فرقے سے تعلق ہے، لیکن مذہبی پہچان نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ ان میں کرد بھی ہیں، ان میں ارمنی بھی ہیں، ان میں چچنیا کے بھی لوگ ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں نے ایک بڑی فورس بنائی ہوئی ہے، سیرین ڈیموکریٹک فورسز، جس کے اندر ساری یہ اقلیتیں موجود ہیں۔ 60% علاقہ ان کے، معاف کرنا، 40% علاقہ ان کے قبضے میں ہے شام کا۔ اور تیسری طاقت جو اسرائیل نے ڈائریکٹ اپنی تحت بنائی ہے وہ باقی اقلیتیں ہیں جو سرحدی اقلیتیں اسرائیلی سرحد کے اوپر ہیں، جیسے شام کے اندر رہنے والے دروزی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اصل میں دروزی شیعہ ہیں، اور اسی طرح مسیحی شام کے عیسائی طبقات، یہ بھی اسرائیل کے تحت حمایت ہیں۔ ان کی اور ترکیہ کے حمایت یافتہ جو جولانی کی قیادت میں لوگ ہیں، ان کی جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی ہے، اور دوسری جنگ جو جس کی تیاری پوری ہو چکی ہے وہ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی، یعنی جو سیرین ڈیموکریٹ فورسز ہیں، ان کی اور ترکیہ کی آپس میں جنگ کے بادل منڈلائے جا رہے ہیں۔ زمینہ بن چکا ہے، میدان تیاریاں ہو چکی ہیں، اور ان کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، یہ سیرین ڈیموکریٹس کی سرپرستی، یہ مسلح لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور 40% علاقے پر قابض ہیں، اور ترکی جس سوریا کے حصے کو چاہتا ہے اپنے ساتھ ملانے کا، وہ حصہ ان کے قبضے میں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ترکی کے جو باغی جماعت تھی جس نے ابھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، پی کے کے کردستان ورکر پارٹی، اس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اور باقی جو کرد بغاوت باقی ملکوں میں ہے، ایران میں اور عراق میں، ان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں، یہ ایک مضبوط فورس ہے۔ لہٰذا یہ حملہ، یہ جنگ آگے بڑھ گئی ہے، اور اسرائیل نے باقاعدہ ترکی کو وارننگ دے دی ہے کہ سوریا میں جو جو جگہیں اسرائیل چاہتا ہے وہاں سے ترکی نکل جائے، اپنی فورسز نکلوا لے، یعنی داعش، القاعدہ اور جولانی وغیرہ کو وہاں سے نکالے، خالی کرے وہ علاقے، یہ علاقے یہ اسرائیل کو چاہیے، اور اسرائیل نے ان علاقوں پہ قبضہ شروع کر دیا ہے، اور امریکہ اسرائیل کی تائید کر رہا ہے۔ اگر ترکی اور اسرائیل میں معاملہ بڑھتا ہے تو جو کرد ڈیموکریٹس ہیں، یہ اسرائیل کے حق میں اور امریکہ کی ایما پر، یہ بھی ترکی کے خلاف میدان میں آ جائیں گے۔ یعنی جو حشر یزید نے کیا تھا مدینہ کا، وہ حشر ترکی کا عنقریب ہونے والا ہے شام کے اوپر۔ اس وقت ترکی میں حالات اتنے ہی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور ترک اپنی جو ایک اس کی روایتی پالیسی ہے دوغلی، اس پالیسی کے تحت عمل کر کے اردوغان شام بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے اور جنگ بھی روکنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ لہٰذا اب اس کا لہجہ کچھ اور ہو گیا ہے، اور یہ جنگ ان کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، اور یہ قربانی بننے والے ہیں۔ ظاہر ہے مکہ اور کوفہ بھی اسی سرنوشت سے دوچار ہوئے تھے، اور اگلی باری مکہ اور کوفہ کی ہے۔ مکہ تو باقی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہیں، یہ اسرائیل کے سامنے ایک آدھا دن بھی نہیں ٹیک سکتے۔ اگر دو ملک اسرائیل تسخیر کر لے، اور کر لے گا جو صورتحال ہے، ایک ترکیہ اور ایک مصر کو، باقی کوئی عربی ملک اسرائیل کے مقابلے میں ٹکنے والا نہیں ہے۔ اردن نے اسٹام تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اسرائیل نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ اس کی کابینہ نے مغربی کنارے کو، جو اردن کے ساتھ ہے مغربی کنارہ، جہاں پر محمود عباس کی حکومت ہے، اپنی پارلیمان میں قانون تصویب کروا لیا ہے کہ یہ اسرائیل کا باقاعدہ رسمی حصہ بن جائے گا، جس طرح یروشلم اور دیگر انہوں نے اپنے ساتھ ملحق کر لیے ہیں، اس میں اردن بھی شامل ہے، اگلا قدم اردن ہے۔ اردن نے خود ہی حوالے کر دینا ہے ان کے، اور مصر کو اسرائیل نے اپنے دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت اسرائیل پر، امریکہ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کا دباؤ ترکی کے اوپر ہے اور باقی ممالک کے اوپر ہے۔ کوفہ کون ہوگا، یہ اہم بات ہے، کہ مدینہ و مکہ والا کام تو ترکیہ کے ساتھ اور مصر کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ ہوگا، یہ مکہ مدینہ کہلائیں گے، یعنی آج کی موجودہ جنگ میں۔ تو کوفہ کون ہوگا، کوفہ میں وہ ملک ہیں جو جنہوں نے خذل کیا غزہ کو، اسرائیل کو مہلت دی ظلم کی، اور اسرائیل کے خلاف اقدام نہیں کیا، وہ کوفہ والا حشر سے دوچار ہوں گے۔ اور پاکستان میں جو رویہ ہے وہ کوفی رویہ نظر آتا ہے، یعنی نعرے لگاتے ہیں غزہ کی حمایت میں، لیکن عملاً کوئی مدد نہیں کرتے، دعوت ان کو آتی ہے لیکن اس دعوت پہ لبیک نہیں کہتے۔ تو یہ بھی ایک عبرتناک انجام کوفہ کا موجود ہے، جسے ایک ایک کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ وقوع پذیر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو موضوع ہے وہ یہ کہ امریکہ نے کولمبیا یونیورسٹی سے فلسطین کے حامی 80 طلبہ کو، بے جرم، بے قصور تھے، انہیں قصوروار ٹھہرایا ہے، مجرم، اور ان کے داخلے کینسل کر دیے، ان کی ڈگریاں منسوخ کر دیے، اور ان کے اوپر مقدمات چلائے، انہوں نے ڈیپورٹ کر رہا ہے۔ خوب، یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے کوئی امریکہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، صرف فلسطین کی حمایت میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور یہ حشر ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر امریکہ سے فلسطین کے حامیوں کو نکالا جا رہا ہے، اور دنیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر اور امریکہ اپنا حق سمجھتا ہے، تو اسلامی ممالک سے اسرائیل کے حامیوں کو نکالنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اسرائیل کے حامی ہر ملک، ہر مسلمان ملک کے اندر موجود ہیں، لیکن انہیں نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پاکستان سے اسرائیل کے حامی نکالے کیوں نہیں جا رہے؟ امریکہ فلسطین کے حامی نکال رہا ہے چونکہ انہوں نے مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اسرائیل کے خلاف بولے ہیں، لیکن مسلمان ممالک یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ اسرائیل کے حامی ساری دنیا میں امن و امان میں ہیں، فلسطین کے حامی ساری دنیا میں ناامن ہیں۔ ایران فلسطین کی حمایت کرے گا، حملہ ہوگا، لبنان حمایت کرے گا، حملہ ہوگا، یمن حمایت کرے گا، حملہ ہوگا، عراق حمایت کرے گا، حملہ ہوگا، ہر فلسطین کے حامی پر حملہ ہوگا، لیکن اسرائیل کا حامی مکہ میں بھی محفوظ، مدینہ میں بھی محفوظ، اور سعودیہ میں بھی، اور عرب دنیا میں بھی، اور پاکستان میں بھی، اور ترکی میں بھی، اسرائیل کے حامی ہر جگہ محفوظ ہیں، جبکہ فلسطین کے حامی ہر جگہ خطرات کا شکار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کے حامی جہاں جہاں ہیں ان کے لیے وہ سرزمین ناامن ہونی چاہیے، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے کہ آپ حق نہیں رکھتے، کسی بھی حیثیت سے ہیں، تاجر ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، صحافی ہیں، مہمان ہیں، میزبان ہیں، حتیٰ اگر پاکستانی ہیں تو بھی وہاں یہاں رہنے کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یمن اس وقت سب سے قابل تحسین قوم یمن ہے، تاریخی کام یمنیوں نے کیا ہے، حتیٰ ایران سے بڑھ کر، ایران نے بہت قربانیاں فلسطین کے لیے دی ہیں، لیکن یمن نے جن حالات میں، جس صورتحال میں فلسطین کا ساتھ دیا غزہ کا، یمن پوری دنیا پر سبقت لے گیا ہے، بازی جیت گیا ہے۔ یعنی یہ دور اہل یمن کی استقامت کا دور ہے کہ جنہوں نے مصیبت میں ہیں، آج ہی جمعہ گزرا ہے اور ملینز یمنی سڑکوں پر تمام یمن میں، خصوصاً صنعاء میں باہر نکلتے ہیں فلسطین کی حمایت میں، اپنا ملک کھنڈر بنا ہوا ہے، بن سلمان نے تباہ کر دیا ہے یمن، ان کی اپنی اقتصاد مفلوج ہے، اپنی بندرگاہیں، ایئرپورٹ سب ختم، ان کے طیارے سارے نابود کر دیے، سب نے مل کر، بن سلمان نے، جو بن سلمان سے نہیں ہو سکا وہ امریکہ نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے مل کر سارا یمن تباہ کر دیا، لیکن پھر بھی وہ مظلوم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کہ مظلوم کو مظلوم کا درد ہے، جو مظلوم نہیں ہے اسے نہیں پتہ مظلوم پہ کیا گزر رہی ہے۔ واقعاً اس وقت جو چیز یمنیوں کو اٹھا رہی ہے، اکسا رہی ہے، وہ یہ کہ انہیں غزہ والوں کا درد پہلے سے انہوں نے چکھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ شہر ویران ہو جائے اور بچے عورتیں مار دیے جائیں تو اس قوم پر کیا گزرتی ہے، اس لیے وہ اپنا سب کچھ بھول کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سبقت ہے اہل یمن کی تمام دنیا کے اوپر اور خصوصاً مسلمین کے اوپر۔ اور جو خاموشی ہے اس وقت پورے عالم اسلام میں، پاکستان میں، سب سے معیوب خاموشی محرم کے اندر خاموشی، مجالس کے اندر، جلوسوں کے اندر ذاکروں اور خطیبوں کی خاموشی ہے۔ البتہ پاکستان کے اندر ذاکر خطیب اکثریت، ان کی اکثریت تقریباً اتنی اکثریت کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے بہت گنے چنے، انگوش شمار شاید مستثنا ہوں گے ان میں سے، باقی سب تاجر ہیں، کاروباری ہیں، نہ کربلا پر ان کا ایمان ہے، نہ اہل البیت پر ان کا ایمان ہے، نہ قرآن پر ان کا ایمان ہے، وہ فقط تاجر ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ اور کربلا میں ایسے تاجر گئے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اپنے گھوڑے، خچر، اونٹ کرائے پہ دے کے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اجرت اپنی لی، جیب میں ڈالی اور امام حسین کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جب باہر نکلے تو لوگوں نے گھوڑے اونٹ بھی چھین لیے اور کرایہ بھی چھین کے ان کو قتل بھی کر دیا، لیکن یہ بدبختی ہمیشہ ان کے نام آ گئی کہ انہوں نے کربلا میں بھی تجارت کی اور وہ تجارت اپنی ساری ضائع کر بیٹھے۔ یہی تاجر آج محرم کے ممبروں پہ ہیں، یہی جلوسوں میں ہیں، یہی، اور اس وقت عزاداری میں پابندی کیا لگا رہے ہیں ایسے خطیب، ایسے تاجر، بے ضمیر خطیب، ایسے صہیونی خطیب امام حسین کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہ فلسطین کا نام زائرین کو یا عزاداروں کو لینے دیتے ہیں، اور نہ ہی رہبر کا نام لینے دیتے ہیں، نہ ہی مجاہدین کا نام لینے دیتے ہیں، کہ ان مجالس میں یہ نام نہیں ہونے چاہیے۔ خوب، یہ تاجر یہ پوری قوم کی بدبختی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ عزاداری ظلم کے خلاف آواز کا نام ہے، اور ظلم کے خلاف تحریک میں ظلم کی بات ہی نہ ہو، ظلم کے خلاف بات نہ ہو، یہ نہ عبادت رہتی ہے، نہ عزاداری رہتی ہے، نہ اس کا امام حسین سے کوئی تعلق ہے، یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے، اور یہ تجارت ہے۔ اس کو اگر عزاداری بنانا ہے تو جب یہ ظلم جاری ہے اور کربلا عصر غزہ میں، تو اس عزاداری سے سب سے بھرپور آواز اٹھنی چاہیے اور عملی آواز اٹھنی چاہیے، جیسا لبنان کے عزاداروں نے اٹھائی ہے، جیسا ایران کے عزاداروں نے اٹھائی ہے۔ آگے چہلم آنے والا امام حسین علیہ السلام کا 40 ہے، یہ پچھلے سال بھی برپا ہوا تھا خاموشی کے ساتھ، ظاہر اس سال بھی خاموشی ہی رہے گی، چونکہ جو متولیان ہیں 40 کے، وہ ظلم کے خلاف نہ خود بولتے ہیں نہ کسی کو بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ امام خمینی چاہتے تھے کہ مکہ میں حج کے دوران ظلم کے خلاف آواز اٹھے، مشرکین و ظالمین و مستکبرین سے برات کا اعلان کیا جائے، لیکن وہاں نہیں کرنے دیا گیا اور قتل عام کیا گیا، 400 سے زیادہ حاجی ایرانی زائرین شہید کر دیے گئے۔ لیکن کربلا میں تو آل سعود نہیں بیٹھے ہوئے، مکہ میں آواز نہیں اٹھانے دیتے، کربلا میں کیوں نہیں آواز اٹھتی، نجف میں کیوں نہیں آواز اٹھتی، عراق میں 40 کے موقع پر ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھتی، وہاں کیوں خاموشی ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جو آج کے موجودہ کوفہ سے اور موجودہ عراق سے کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، کہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ یہ اتنی بڑی جمعیت کروڑوں کے حساب سے آتی ہے اور خاموشی سے تبرک کھا کے اور ثواب حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ یہ تحریک کربلا کا حصہ ہیں، یہ ظلم کے خلاف چلنے والی تحریک کے کارکنان ہیں یہ عزادار 40، اور یہ وہاں پر بھی ظلم کے خلاف خاموشی سے واپس آ جائیں۔ یہ نہ زیارت ہے اور نہ عبادت ہے، یہ کاروبار ہوگا اور اس کا فائدہ ظالم کو ہوگا، خاموشی کا فائدہ ظالم کو ہے۔ پاکستان خاموش ہے، اسرائیل کو فائدہ ہے، دنیا خاموش ہے، اسرائیل کو فائدہ ہے، علماء خاموش ہیں، اسرائیل کا فائدہ ہے، عزادار خاموش ہیں، اسرائیل کا فائدہ ہے، آپ اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہے ہو۔ اس لیے امام حسین کی زیارت میں خاموش پر لعنت کی گئی ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا و لعن اللہ امتن ظلمت کا و لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، لعنت ہو اے حسین تیرے قاتلوں پر، لعنت ہو ظالموں پر جنہوں نے یہ ظلم کروایا، اور لعنت ہو ان خاموش لوگوں پر جنہوں نے یہ داستان سنی ہے اور چپ رہے اور خاموش رہے اور راضی رہے، یہ لعنتی طبقہ بن جاتا ہے، یہ عزادار نہیں کہلاتے۔ اپنے آپ کو عزادار رکھنا ہے تو ظلم کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔